سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حاضرين محترم، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ انسان بنایا، ورنہ اگر خدا نہ کرے جانور بنا دیتا، کتا بلی بنا دیتا، تو جس طریقے سے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. جانوروں میں گدھا بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، بیل بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مشقت کا معاملہ ہوتا ہے، سامان ڈھونا پڑتا ہے. بیمار ہو یا جو ہو، وہ اپنی بیماری بھی نہیں بتا سکتا. بعض اوقات تو ایسا معاملہ ہے سوائے اس کے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات میں سے، اور پھر اس کے بعد ہمیں مسلمان بنایا. یہ بھی ایسی نعمت ہے کہ اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم. ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو دعا بتلائی ہے اس وقت آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، تو گویا جہاں کھانے کا نعمت ہونا بتلایا، وہاں اس کا بھی نعمت ہونا بتلایا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. ورنہ آدمی سوچے کہ ہندو ہوتا، یہودی ہوتا، نصرانی ہوتا، پارسی ہوتا، نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ورنہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ پیدا ہوئے یہودیوں کے گھر میں اور بعد میں مسلمان ہو گیا، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا اور بعد میں مسلمان ہو گیا، تو یہ بات کی بات ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں کیا، اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم لوگ بجائے شکر کے اس معاملے کو بہت آسانی سے لیتے ہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان، ورنہ ان لوگوں سے قدر پوچھئے کہ جنہوں نے حق و باطل کی تمیز کے لیے، حق بات کو تلاش کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھائی، پورے خاندان سے دشمنی مول لی، برادری سے دشمنی مول لی، اپنے ہم مذہبوں سے دشمنی مول لی، اور اس کے بعد جا کر کہیں اسلام کی دولت انہیں حاصل ہوئی، اس کے لیے بھی انہوں نے بہت تگ و دو کی، کتابیں کھنگالی، حق کے متلاشی رہے، اور ایک عرصے بعد جا کے کہیں ان کو اسلام کی حقانیت کا پتہ چلا تو مسلمان ہو گئے. تو اب جو لوگ ہو گئے ہو گئے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو ساری زندگی انہیں اس کا بھی خیال نہیں آتا کہ ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں. بےچارے کافر ہی پیدا ہوتے ہیں، کافر ہی مر جاتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں ہماری پیدائش کی، اور اس بنا پر اصل تو ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ دولت چونکہ بغیر محنت اور بغیر مصیبت اٹھائے ہمیں مل گئی، اس لیے ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں. عام طور پر جو نعمت تکلیفوں کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، اور جو نعمت یوں ہی حاصل ہو جاتی ہے، آدمی جب محنت مزدوری کر کے 3-4 ہزار روپے مہینے کے بعد حاصل کرتا ہے تو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، لیکن اگر بغیر محنت کے 2-4 لاکھ روپے روزانہ مل جاتے ہوں تو وہ کس طرح خرچ کرتا ہے. کیونکہ بغیر محنت کے مل رہے ہیں نا بیٹھے بٹھائے، تو پھر اس کی قدر نہیں کرتا انسان. لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور کسی وقت اگر اس رسی کو کھینچ لیں جو ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی تو منہ کے بل گرتا ہے انسان جا کے، اور اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی. بعض لوگ اپنے عیش کے زمانے میں نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ عیش و آرام ختم ہو جاتا ہے تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ کاش ہم کچھ اس نعمتوں کی قدر کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق خرچ کرتے تو آج ہمیں یہ پریشانی نہ ہوتی. تو بہرحال میرے عزیز بھائیو، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. جب مسلمان بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں ہم پر، میں زبان سے کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، بے سوچے سمجھے کہہ دینا. اصل یہ ہے کہ ہم جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کے لائق اللہ کے سوا کسی کو نہیں سمجھتے. جیسا ڈر اس سے ہونا چاہیے ہمیں اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. کسی لان تان کرنے والے کی لعنت اور ملامت سے ہم نہیں ڈریں گے. جیسی محبت اس سے ہو اور کسی سے ایسی محبت نہیں ہوگی. جیسی اطاعت اس سے ہو ایسی اطاعت کسی کی نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. خواہشات نفسانی ہمیں مجبور کریں گی تو ہماری خواہشات ہمارے معبود نہیں ہیں جو ہم ان کی پیروی کریں لازمی طور پر، ناجائز خواہشات. ہمارا الہ ایک ہے جو اکیلا ہے، جو اللہ ہے. اس لیے عبادت بھی اس کی جائے گی، پیروی بھی اس کی جائے گی، خدا بھی اسی کو سمجھا جائے گا، رب بھی اسی کو مانیں گے، اور کسی کو خدا نہیں مانیں گے. تو جب آج میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی دوسرے معبود ہیں جھوٹے، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے رب. آدمی اس کا بار بار اظہار کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اذان میں، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، بلندی سب سے زیادہ اسی کو حاصل. اس لیے احکام اور حکم بھی اسی کا چلے گا، اطاعت بھی اسی کی ہوگی. تو لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. جب پیغمبر ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے جو پیغام وہ ہم تک پہنچائیں گے وہ منوان پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے. لہذا ہم اس پیغام کو قبول کریں گے اور اس پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر آدمی پر آتے رہتے ہیں حالات، کبھی کیسے کبھی کیسے، لیکن ان سارے حالات کے لیے ہمیں ہمارے دین میں ہماری شریعت نے ہدایات ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے. سختی ہو تو کیا کرو، آسانیاں اور راحت ہوں تو کیا کرو، مصیبت آ جائے تو کیا کرو، پریشانیاں ہوں تو کیا کرو. کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہمارے پاس ہدایات نہ ہو. الحمدللہ ہر ہر موقع کی ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. تو بہرحال اصل یہ کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے. اب جب مسلمان بنا دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے پھر کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، انسان بنایا، یہ خود ایک نعمت. مسلمان بنایا یہ ایک نعمت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا یہ ایک نعمت. یہ بھی ایسی نعمت ہے کہ کتنے نبیوں نے آرزو کی کہ ہم حضور کی امت میں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں بغیر کسی طلب کے ہی ساری چیزیں عطا فرما دی. تو بھائی کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اس پر، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا. لیکن بہرحال ہم انسان ہیں، غلطیاں خطائیں گناہ یہ سب انسانوں سے ہوتے ہیں، لیکن بہترین انسان یہ ہے کہ ان گناہوں پر اپنے آپ کو برقرار نہ رکھے. غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہارے جو سیئات ہیں گناہ ہیں جب تم سے ہو جائیں تم اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کرو تاکہ اس گناہ کا بدل ہو جائے. حسنات سیئات کو لے جاتی ہیں. جب آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے جو غلطی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلسلے میں ارشاد گرامی ہے جس کا میں حاصل و خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص نے پوچھا بلکہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ، سب سے پہلے نصیحت یہ کہ اللہ سے ڈرو. اگر یہ ڈر اور خوف ہمارے دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو احکام ہیں اس پر ہم عمل کریں، جو عوامر ہیں ان کو بجا لائیں، اور جو جن چیزوں سے منع کیا ہے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں. یہ ہے تقوی. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم کیا ہے ان کاموں کو بجا لائیں، جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جائیں. اب سمجھ لیجئے کہ بھئی یہ تقوی ہے. اور اگر ہم اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کر رہے تو کاہے کا تقوی ہے بھائی؟ اللہ کا خوف دل میں ہے ہی نہیں. جبھی تو آدمی چوری کرتا ہے، جبھی تو آدمی زنا کرتا ہے، جبھی تو آدمی بدکاری کرتا ہے، تبھی تو آدمی رشوت لیتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور سارے کام اسی لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہے. ارے اللہ کے بندو، کسی محاسب کا اگر خوف سامنے ہوتا ہے، یہی پتا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آدمی کس طرح سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے سامنے کام بھی کر رہا ہے. دفتر کے اندر اگر باس آ جائے تو آدمی، ہر آدمی اپنے کام میں لگ جائے گا کہ جیسے اسے پتہ ہی نہیں کہ کوئی آیا کہ نہیں آیا، دکھانے کے لیے. تو کیا اللہ رب العزت کا اتنا بھی استحضار ہمیں نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اور جبکہ ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا. اللہ رب العزت ہر حال میں ہمارے سامنے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب آدمی کو اس کا تصور ہوگا تو گناہ سے ہی بچے گا. تو یہ فرمائی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو. اور اسی طریقے سے دیگر نصیحتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں بہت سی احادیث میں مختلف روایات میں مختلف نصیحتیں ہیں. آپ نے فرمایا خود پسندی سے بچو، اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو. بڑا بڑائی صرف اللہ کے لیے، اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو. یہ ایسا عیب ہے اور ایسی بیماری ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتی، ہر وقت اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، اور ذرا سی کوئی بات کہہ دے تو پھر اس کو بڑا برا لگتا ہے کہ صاحب اس نے کیسی بات کہی. اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر آدمی ان کی صحبت حاصل کرے اور اپنی اس بیماری کا علاج ان سے کرائے. کیونکہ خود پسندی یہ بھی بیماری ہے. بعض اوقات احساس نہیں ہوتا آدمی کو، بلکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اس میں کبر بھی ہے، اس میں بغض بھی ہے، اس میں عناد بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے. یہ ساری بیماریاں ہیں، بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس بیماری میں مبتلا ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں. حضرت مولانا شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا ہیں سگے. ایک مرتبہ حضرت شیخ کے ایک ملازم تھے، انہوں نے ایک کام غلط کیا، اور جب کام غلط کیا تو حضرت نے ان کو ڈانٹا اور اس نے معافی مانگی کہ جی مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی. حضرت شیخ کی زبان سے نکلا میں کتنی غلطیاں تیری میں معاف کروں، تو دن میں 12 مرتبہ تو غلطیاں کرتا ہے، کوئی 1-2 مرتبہ ہو تو آدمی معاف کر دے تو کرتا ہی رہتا ہے، تو کتنا معاف کروں تجھے میں. حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کان میں کہا کہ مولانا جتنا اللہ سے بھگتوانا اتنی مرتبہ معاف کر دو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو جتنی مرتبہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیں اتنی مرتبہ تم معاف کرو. تو بعض اوقات آدمی کو پتہ نہیں چلتا خود، لیکن دوسرا آدمی اس کی اصلاح کرتا ہے. تو بلا شبہ بعض نکات انسان سے پوشیدہ ہوتے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی کتنا معاف کروں، نہیں کرتا. لیکن جو لوگ اس بات سے واقف ہوتے ہیں وہ فوراً اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ قابل اصلاح بات ہے، لہذا اتنی مرتبہ معاف کرو جتنی مرتبہ ہم معافی چاہتے ہیں اللہ سے. آدمی صبح سے لے کر شام تک کتنی دفعہ غلطیاں کرتا ہے بھائی, اور اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ معاف فرماتے ہیں. تو یہ چیز تو پیدا ہوگی کسی کی صحبت میں جا کے, کہ آدمی کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائے اور وہاں پر بیٹھے, نتیجتاً انشاءاللہ یہ چیز پیدا ہو جائے گی. پھر آدمی 100 مرتبہ غلطی کرے گا اور 100 مرتبہ سامنے آئے گی. اپنی غلطی کا استحضار ہو جانا بھی بڑی بات ہے کہ آدمی کو کے سامنے کو غلطی ہو جائے, وہ غلطی ہو جائے فوراً اس کا استحضار ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی طریقے سے خود پسندی سے بچو. آدمی جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح ہماری مسجد کے نمازی ہیں, اتفاق کی بات ہے, میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ کوئی معاملہ آپس میں تھا رشتہ داروں میں خرابی کا اور تعلقات کے بگاڑ کا, تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا. میں نے ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھ جائیے. کہنے لگا کہ نہیں, ضرورت تو انہیں وہ بڑھیں آگے. میں نے کہا نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ آگے بڑھ جائیے. آپ کم از کم اس معاملے کی بگاڑ سے ذہنی ٹینشن میں تو مبتلا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا تو یہ ذہنی ٹینشن جو ہے یہ خود ایک بیماری کی طرف آدمی کو لے کے جا رہا, خود بیماری. لہذا یہ تو خیر بات کی بات ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ کر معاملے کو سیدھا کر لو. اگر وہ مان گیا تو ٹھیک ہے, نہ مانا تو آپ کو تو ثواب مل جائے گا آگے بڑھنے کا. تو بعض اوقات آدمی کی بات سمجھ میں آتی نہیں, لیکن کوئی کہہ دیتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی. اپنے بزرگوں کی خدمت میں رہ کر جوتیاں سیدھی کر کے ہم نے بھی سیکھا, اور بہت سی باتیں الحمدللہ جو پہلے معلوم بھی نہیں تھیں لیکن وہاں سن کر یا معلوم کر کے معلوم ہو گئی. تو آدمی اس نیت سے جائے کہ بھئی میں جا کر کچھ سیکھوں گا, اور سیکھنے کے بعد یہ بھی نیت ہو کہ عمل کروں گا, ورنہ بعض اوقات علم محض علم کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. علم عمل کے ساتھ اگر ہو تو فائدہ پہنچائے گا, لیکن بہت ساری باتیں ہمارے علم میں تو ہوتی ہیں کہ صاحب یہ گناہ ہے, لیکن چونکہ عمل نہیں ہوتا تو بتائیے اس کے گناہ کا معلوم ہونا ہمیں کیا فائدہ اس وقت دے رہا ہے. جب تک اس گناہ سے حفاظت نہ ہو بچت اور آدمی بچنے کی کوشش نہ کرے. بلا شبہ ایک فائدہ یہ تو حاصل ہے کہ علم ہے تو ممکن ہے آئندہ کبھی چل کے بچ بھی جائے, لیکن اصل فائدہ بہرحال تب ہوگا جب اس علم پر عمل ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ علم نافع عطا فرما, یعنی وہ علم جس کا نفع بھی ہو. ورنہ انسان کے پاس علم تو بہت سارا ہوتا ہے, لوگ بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, لیکن وہ جو علم رکھتے ہیں وہ دنیا کا علم تو ہوتا ہے لیکن آخرت سے متعلق علم ان کے پاس نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان غلطیوں کو یہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی میں پتہ نہیں میری معافی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات بھی واضح طور پر فرما دی, 70 مرتبہ بھی اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو پرواہ نہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے. اسی لیے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم فوراً کوئی نیکی کا کام کرو تاکہ تمہاری اس غلطی کا ازالہ ہو جائے. اور اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ حسنات جو ہیں وہ سیئات کو لے جاتی ہیں, ضائع ختم کر دیتی ہیں. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی اس خدا نہ کرے اگر کوئی غلطی ہو جائے, کیونکہ آپ نے تقوی کا تو حکم دیا لیکن ہم اپنے ماحول سے اپنی فطرت سے مجبور ہیں, اور کوئی نہ کوئی غلطی کبھی نہ کبھی ہم سے ہو جاتی ہے. جب ہو جائے تو اس لیے فرمایا کہ فوراً کوئی اور نیک کام کرو تاکہ اس غلطی کا ازالہ ہو جائے. اس نیک کام میں یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کی مدد کر دے, کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جائے, حسن خلق اچھے اخلاق سے پیش آ جائے. چنانچہ تیسری نصیحت آپ کی یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ہم بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, اس کے دل میں ہماری طرف سے کدورت پیدا ہو جاتی, بغض پیدا ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات ایسی بد اخلاقی سے ہم پیش آتے ہیں کہ وہ اپنے دین کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے. اس لیے کوشش یہ دیکھنا چاہیے خدا نہ کرے ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ بے عملی کی زندگی پر مجبور ہو جائے, تو اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی ان کے پاس آیا اور کوئی بات ایسی ہو گئی کہ حضرت نے اس کو تنبیہ فرمائی, اور لیکن وہ تنبیہ جو ہے کچھ زیادہ ہی ہو گئی, اتنی زیادہ ہوئی کہ خیر وہ تو چلا گیا. لیکن اب بعد میں جب اپنا محاسبہ کرنا شروع کیا اور جائزہ لیا تو دل میں آیا کہ بھائی میں نے کچھ زیادہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی. تو اب جب آدمی کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کر لی, اب دل میں خیال یہ آتا کہ اچھا میں اس سے معافی مانگ لوں. بس یہی وہ چیز ہے جو آدمی خود پسند ہوگا, جس میں عجب ہوگا, جس میں تکبر ہوگا, وہ معافی نہیں مانگے گا. لیکن جن کے دل بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب یہ محسوس کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اب اس غلطی کے ازالے کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کی تلاش میں نکلے. اب وہ صاحب کہیں دیہات میں کہیں رہتے تھے تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تلاش میں نکلے کہ بھائی جا کے میں معافی مانگ لوں گا اس سے جو زیادتی ہو گئی. یہ فکر تھی, اللہ کا خوف بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس حال میں موت آ جائے اور میں ظالم ٹھہروں. اب راستے کا بھی پتہ نہیں تھا, بھول گئے راستہ, لیکن بہرحال کسی نے کس طرح تکلیف اٹھا کے وہاں پہنچے, اور جب اس شخص سے ملے تو اس نے وہ پیروں میں گر گیا اور کہا کہ حضرت مجھے بلا رہے تھے, آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ تو کہا کہ نہیں, وہ تمہارے ساتھ زیادتی میری طرف سے ہو گئی تھی, اس لیے میں جو ہے اس زیادتی کی معافی مانگنے کے لیے تم سے آیا ہوں کہ میں نے تم سے تلخ کلامی کی اور جو ہے وہ اپنے اخلاق کو اچھے طور پر نہیں پیش کر سکا, اس لیے میں مجھے معاف کر دوں. بہرحال اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو برا ہی نہیں مانا تھا آپ کی بات, آپ ہمارے باپ کی جگہ ہیں, لہذا برا ہی نہیں مانا میں نے آپ کی بات کا. لیکن کہا کہ نہیں, تم زبان سے کہو. جس آدمیوں کو فکر ہوتی ہے وہ دیکھیے منتیں کرتا ہے, تو معاف کر دے بھائی. تو جب زبان سے اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں نے معاف کیا, تو تب تسلی ہو, پھر وہاں سے واپس تشریف لائے. اب آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنی فکر کے ساتھ اگر غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں یا اس کی منتیں کرتے ہیں. ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں کوئی ایسا ہے. لیکن اس کا صلہ کیا ہوا, واپس تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض اعمال کا صلہ دنیا میں بتا دیتے ہیں. سو گئے رات کو, خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور اس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشتی میں سوار ہیں اور اسی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور یہ خود بھی ایک دوسری کشتی میں سوار ہیں, لیکن وہ کشتی ذرا تھوڑی پیچھے چل رہی. تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ بھئی اس کشتی کو اپنے ساتھ جوڑ لو. تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کشتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی سے جوڑ دیا, اور کھٹ کی آواز جس طرح آتی ہے نا, جو لاک ہوتا ہے, تو اس طرح سے ایک آواز پیدا ہوئی. تو جب سو کے اٹھے تو اس خواب کو وہ ایسا محسوس کرتے تھے جیسے بالکل جیتے جاگتے دیکھا ہے, اور اس کی کھٹ کی آواز جو ہے کانوں میں گونج رہی. تو اس پر حضرت نے پھر ایک شعر فرمایا کہ مسترب دل کی تسلی کے لیے, مسترب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو. ناؤ کشتی کو کہتے ہیں, کہ جب آدمی کا دل بے چین ہوتا ہے تو اس اضطراب کو, چونکہ اب سکون ملنا تھا, اللہ تعالیٰ نے سکون کا پایا رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, تو فرما حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربت عطا فرما دی گئی. لیکن یہ کس عمل پر ہوا؟ اچھے اخلاق پیش کرنے پر, اللہ تعالیٰ کے خوف پر, کہ جو دل میں تھا. لازمی بات ہے یہ عمل انسان کو مجبور کرتا ہے تب جب دل میں اللہ کا خوف, اور اللہ کا خوف نہیں تو آدمی پرواہ نہیں کرتا کہ میں جانے دو, پڑے ہو گئی تو ہو گئی. کیا ہے آج آدمی اپنے اخلاق, ہم کتنی بد اخلاقیاں کرتے ہیں صبح سے شام تک, ہر آدمی جانتا ہے, کچھ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحتیں ہمیں فرمائی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے جسموں پر اور اپنے وجود پر اس کو نافذ کریں. ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ تو اس طرح پڑھ کے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس طور پر نماز پڑھو کہ جیسے کوئی شخص جس کو یہ معلوم ہو کہ میں زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں. مثلا نہیں سمجھیے کسی کو یہ معلوم ہے کہ بھائی اس کو کل پھانسی دے دی جائے گی صبح 5 بجے 4 بجے، اب مجھے نماز پڑھے گا آخری وقت کی نماز کیسے پڑھے گا بھائی؟ انتہائی خوشو خوشو کے ساتھ پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ جس میں کوئی خیال بھی ادھر ادھر کا نہیں آئے گا. یا اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز پڑھ لو تو کیسے پڑھے گا؟ تو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح سے نماز پڑھو کہ تمہاری زندگی کی گویا آخری نماز ہے. ایک نصیحت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالو کہ مخلوق کے سامنے یا کل قیامت کے دن تمہیں اس پر شرمندہ ہونا پڑے. چرا کارے کند عاقل کے بعد آیت پشیمانی، آدمی عقل مند آدمی ایسا کام کیوں کرے کہ کل اس کو پشیمان ہونا پڑا اور شرمندہ ہونا پڑے؟ تو اس لیے سوچ سمجھ کر بولو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ جس پر بعد میں پھر آدمی شرمندہ ہوتا پھرے. پرسوں رات کو ایک صاحب آئے ہمارے پاس تقریباً 11:30 بجے اور انتہائی پریشان، ایک تو پریشان اوپر سے ہاتھ میں زخم پورا پٹی بندی. 11:30 میں نے کبھی اس وقت آنے کا کوئی وقت ہے تو مسئلہ تھا ایک ضروری، خیر کیا مسئلہ ہے؟ تو وہی بات ہے، زبان طلاق کا مسئلہ، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا میری بیوی کا. اب زبان سے بات کہہ دی کہ بھائی اگر تم باہر گئی تو تمہیں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اب آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے، اب جن لوگوں کو فکر ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو وہ پوچھتے بھی پھرتے، جنہیں فکر نہیں وہ تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، صبح سے شام تک نہ جانے کتنی طلاقیں دیتے ہیں. مجھ سے کئیوں نے کہا کہ یہ تو بہت دفعہ طلاقیں دے چکا ہے بھائی. ایسے لوگ بھی ہیں کہ بات بات میں جب لڑائی ہوتی کہتا تجھے طلاق، اس کے سوا دوسری کوئی بات ہی نہیں کرتا. لیکن بہرحال جن کو فکر ہے اس بات کی کہ ہماری زبان سے غلطی ہو گئی، الفاظ نکل گئے، اب دیکھیے یہ غلطی تو ہو گئی لیکن بعد میں پشیمانی اور شرمندگی ہوئی کہ نہیں؟ اب لازمی بات ہے ایک آدمی جو الفاظ کہہ رہا ہے اب اس سے پوچھو تو بےچارا بار بار کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہا تھا میں. جب تک متعین نہیں کرو گے کوئی حکم تو نہیں بتایا جا سکتا، پہلے حکم متعین کرو کہ الفاظ کیا کہے. جب الفاظ متعین ہو جاتے ہیں اس کے بعد، خیر گھر والوں سے بات کرائی، اب وہ اس بیچاری کی حالت بھی بری، رو رو کے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی کو اختیار ہے کہ کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بتا دے یا اس کو بدل دے. میں نے کہا بھی جب تک صحیح بات آپ نہیں بتائیں گے اس کا کوئی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال انہوں نے جو بات بتائی تو اس میں تھوڑی سی پیچیدگی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ بھائی صبح دارالافتاء سے آپ معلوم کریں. تو اب وہ یعنی اس پر اتر آئی جس کو منت کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی نہیں. میں نے کہا بھائی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ایک حرام کو حلال کہہ دوں یا حلال کو حرام کہہ دوں، بلا شبہ آپ میری دینی بہن ہیں، لیکن اگر سگی بھی بہن ہوتی، اگر غلطی ایسی کسی سے ہو جاتی ہے تو کسی بھائی کو، کسی مولوی کو، کسی پیر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت میں کوئی ادنا تبدیلی کر سکے اپنی مرضی سے. ہمارے اختیار میں یہ چیز نہیں، ہم تو صرف حکم بتا سکتے ہیں بنا نہیں سکتے. مفتی صرف حکم بتاتا ہے کہ تم نے جو کچھ کہا اس کا حکم یہ ہے بظاہر، اپنی طرف سے بنا نہیں سکتا کوئی بات. لیکن یہ بات میں نے صرف اس لیے عرض کی کہ لوگ اپنی زبان کا استعمال غلط کرتے ہیں، غصے میں آ کر اس قسم کے جملے کہہ دیتے ہیں اور بعد میں پشیمانیاں اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں اور پھر جو حکم ان کو بتا دیا جاتا ہے جب ان کی مرضی کا نہیں ہوتا پھر وہاں جاتے ہیں جہاں سے مرضی کا فتویٰ مل جائے، اور جب مرضی کا مل جاتا ہے تو پھر بغلے بجاتے ہیں، دیکھو صاحب وہاں گیا تھا تو یہ کہا، وہاں گیا تو یہ گیا، یہ تو آپس میں ایسے نہیں ہے اور ویسے نہیں ہے۔ تو بھائی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، ہر طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی تو فرمائی بھی، اہل حق بھی ہوں گے، اہل باطل بھی ہوں گے، ورنہ یہاں تو لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول کر نکاح بھی پڑھا دیتے ہیں، جھوٹ بول کر گواہیاں بھی ہو جاتی ہیں، قرآن مجید بھی سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کیا کام نہیں ہو رہا آج ہمارے یہاں معاشرے میں، جھوٹ فریب دھوکہ، کوئی اپنی جان سے جائے تو جائے لیکن لوگ گھر گھر خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی آج ہی کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک صاحب نے گلاب جامن میں جو ہے وہ زہر دے دیا، آٹھ دس گھر کے افراد متاثر ہو گئے اور ان کی حالت جو ہے انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل، اور گھر میں صرف 15-16 ہزار تھے، بہت ہی غریب گھر آنا تھا، غریب آدمی کو غریب اس علاقے کے غریب آدمی نے لوٹا کسی نے، لیکن پرواہ نہیں کرتے 15-16 ہزار کے لیے جو ہے وہ کسی کا گلا کاٹنا پڑے، 10-15 آدمی مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں، یہ صرف اس لیے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا، دین و اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں اور اگر ہیں تو اس پر عمل نہیں، اول تو کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم سیکھیں کچھ دین کو، یا کہیں صحیح جگہ پر جا کر دین کی بات، جو بیچارے آتے ہیں وہ بھی کس پریشانیوں میں رہتے ہیں اللہ ہی جانتے، کہ بہرحال بھائی جب تک کہیں جاؤ گے نہیں، خود بخود تو کوئی بتانے کے لیے نہیں آئے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو کہ الحمدللہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ کوئی بات دین کی حق کی ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے کانوں میں پڑتی رہتی ہے، ورنہ آج معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج پیسہ ہے، بس ہم نے سمجھ لیا حقیقت میں ایسا نہیں، اور اس پیسے کی چکا چون نے انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے، ہر چمکنے والی چیز ہمیں سونا نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیو ہمیں کچھ توجہ کرنی چاہیے، اپنی حالت کو درست کرنے کی طرف کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی طرف قدم اٹھانا چاہیے، اور دینی مجالس میں جہاں دینی اصلاحی باتیں ہوتی ہوں وہاں جا کر شرکت کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں کچھ معلومات ہوں، ہماری وجود کی اصلاح ہوتی رہے، ہمارے گھر والوں کی اصلاح ہوتی رہے، یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس دین جوں کا تو موجود ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی سنت ایسی نہیں جو آپ کے ہمارے پاس موجود نہ ہو، تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور تیسری بات اس میں یہ بھی فرمائی کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، اور اپنا امید کا تعلق اللہ سے جوڑ لو، مطلب یہ کہ کسی سے آدمی امید نہ رکھے، امید صرف اللہ سے رکھے، اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنائے، لوگ کیا دے سکتے ہیں، ارے جس کے پاس ہے اس کو بھی کہیں سے ملا ہے، پیدائشی کوئی لے کے نہیں آتا، خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی واپس چلے جاتے ہیں، نہیں یقین آتا تو دیکھ لو جو لوگ مرے ہیں ان کے ہاتھوں میں کتنا سونا چاندی ہوتا ہے۔ ابھی آج ہی مجھے ایک صاحب نے صبح فجر کی نماز بتایا، لوگوں کو پیسوں کی حوث تو اتنی ہے کہ اس زمانے میں جتنی شاید کبھی نہیں تھی، ایک صاحب کا انتقال ہوا 6-7 کروڑ چھوڑ کے مرے، لیکن ان کا پیسہ کسی عزیز کے رشتہ دار کے کسی اپنے خاندان کے بیمار کے کام نہیں آیا، ایسا پیسہ کس کام کا کیا ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے، بینک میں پڑا ہوا ہے اور کہیں پڑا ہوا ہے، لیکن ہمارے عزیز بیمار ہیں یا وہ ضرورت مند ہیں، بعد میں پتہ چلا مرنے والا مر گیا، اتنے کروڑ چھوڑ کے مر گیا، اتنے ارب چھوڑ کے مر گیا، اور اس کے سامنے فلاں عزیز کے بیمار ہو گیا صرف اور اس کا انتقال ہو گیا، میں اس لیے کہ اس کو علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، تو بھائی یہ پیسہ کس کام کا ہے، آدمی چھوڑ کے چلا جاتا، جمع کرتا رہتا بھائی کھانا تو وہی ہے، 2-4 روٹیاں، اس سے زیادہ کیا کھا لے گا، کتنا کھا لے گا، آدمی دن میں جو 1 لاکھ روپے کما لے، لیکن کیا 1 لاکھ روپے کھا لو گے، 2-3 روٹیاں کھانے کے بعد آپ کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ہے، لا کے دو کے صاحب کھائیے، سونا چاندی زر و جواہر پلیٹوں میں سجا کر کوئی پیش کرے کہ یہ کھا لیجیے، کچھ چکھ لیجیے، پیٹ بھر دے دو، ڈالر سجا کے لے آئیے، لیکن انسان کی ایک حوث ہے بس، ختم نہیں ہوتی اور کبھی ختم بھی نہیں ہوگی جب تک کہ قبر میں نہ چلا جائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے پاس ایک اگر سونے کا میدان ہو کوشش کرتا دوسرا بھی ہو جائے، دوسرا آتا تیسرے ہی کوشش کرتا، اور یہ فرمایا کہ اس کو یہ حوث جو ایسی ہے لگی رہے گی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے مر جائے، تبھی جا کے یہ حوث ختم ہوگی. لیکن بہرحال اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحیح شریعت پر عمل کیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کے پاس چاہے جتنی بھی دولت آ جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زمانہ تھا، ایک ان کے پاس غربت کا معاملہ تھا، فقر و فاقہ تھا، لیکن اللہ نے پھر ان پر جب فتوحات کے دروازے کھولے تو اتنا مال و دولت ان کے پاس تھا اور اتنے جانور تھے اور اتنے زر و جواہر تھے اور روزانہ کے جوڑے تھے جو تبدیل ہوتے تھے، لیکن وہ کیا تھا؟ محبت نہیں تھی ان چیزوں سے، آتا تھا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، لیکن اس جوڑے کو پہن کر اتارا تو پھر دوبارہ کبھی اپنے جسم پر نہیں پہنا، اس کو صدقہ کر دیا، کسی کو دے دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے امام، وہ امام مالک کے شاگرد، سوچا کہ اپنے استاد کو دیکھا تھا ایک زمانے میں جب فقر و فاقے کے عالم تھا، اب جا کے دیکھوں اب کیا حال ہے، تو بڑا برا محسوس کیا انہوں نے اس بات کو کہ شیخ کے پاس اتنا مال اتنی دولت آ گئی. لیکن جب گئے شیخ کے پاس تو فرمایا کہ میاں جو کچھ ہے میں، انہوں نے محسوس کر لیا کہ شاگرد نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا، اور شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت میرے اللہ سے تعلق میں کمی کا سبب ہے. فرمایا کہ الحمدللہ ادنا محبت اس سے نہیں ہے. اور بعض جو ہے رواج نظر، شاگرد نے بھی کہا کہ میاں زبانی بات چیت سے کام نہیں چلے گا، لکھ کے دو، اس لیے کہ کل کو کوئی دعوے دار ہو جائے پیدا، ثبوت تو کوئی نہیں، لکھ کے دے دیا. وہ لے کے چلے گئے، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے انہوں نے بھی اپنے پاس میں رکھا، راستے میں دے دیا سب کچھ. تو بات یہ ہے کہ یہ حضرات جن کے پاس ہوتا بھی ہے تو الحمدللہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر دارت برائے دوست دار، ایک شخص کسی کے پاس گیا اور چاہتا یہ تھا کہ ان سے میں بیٹھ ہو جاؤں گا، لیکن جب وہاں گیا تو دیکھا کہ بڑی دنیا کی ریل پیل ہے، دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ میں ان سے میں کیا بیٹھوں. لوگ سمجھتے مولوی کے پاس تو پیسہ آنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو بیچارہ فقر و فاقے میں اچھا لگتا ہے بس، اس کے پاس نہ گاڑی ہو نہ اس کے پاس پہننے کو اچھا کپڑا ہو، اور یہ تو بس پھٹے پرانے حالوں میں اچھا. تو بھائی بات یہ ہے کہ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اللہ مال و دولت دے تو خوش ہو جاؤ، حلال طریقے سے آئے اللہ کا شکر ادا کرو، نہ دے تب بھی خوش رہو. اگر یہ حالت ہو تو پھر مال و دولت بھی مبارک، نہ ہونا بھی مبارک. لیکن خدا نہ کرے اگر فقر و فاقے میں، بعض اوقات آدمی جو ظاہری توازو رکھتا ہے انکساری کرتا ہے، بعض اوقات وہ دکھاوا ہوتا ہے، اس سے بھی منع کیا. یہ تکلیف تو فقر و فاقے میں بھی ہوتی ہے، بعض اوقات موٹا چھوٹا پہنتا ہے آدمی اور کھدر کے کپڑے پہنا ہوا دکھانے کے لیے پہنتا ہے کہ لوگ بولے جو کھدر پوش آدمی بےچارا. یہ بھی اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. تو بہرحال وہ ان کے پاس کچھ عرصے رہے اور اس کے بعد واپس جانے لگے، لیکن جاتے جاتے یہ جاتے ان کے مصرع نکل گیا کہ نمر دانس کے دنیا دوست دارت. وہ کیا اللہ کا بتا ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھے، ان کے پاس تو دنیا کی ریل پیر ہے. چلے گئے. اللہ رب العزت نے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دل پر القا فرما دیتے ہیں کسی کو، کر دیا. بلایا پوچھ تو اب وہ شرمندہ ہوا، کہنے لگا نہیں نہیں میں کھاتا میں لیکن اگر رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے، دوست کے لیے رکھتا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے. جیسے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ مقولہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو لوگ یہ دنیا دار ہمیں اپنی ناک کا رومال بنا لیتے، اس لیے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ مال کا نہ ہونا اس وقت بہتر تھا، لیکن اس زمانے میں مال کا ہونا یہ فتنوں سے بچاتا ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں لوگ فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کفر اختیار کر رہا ہے، کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی یہودی بن رہا ہے. کتنے خاندان آج آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ صاحب مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے عیسائی تنظیموں نے اس کو عیسائی بنا لیا، خاندان کو جو ہے وہ جناب نیشنلٹی مل گئی امریکہ کی، وہاں چلے گئے. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ کسی اللہ والے سے جوڑ نہیں، ورنہ اس کا دل مضبوط ہوتا اور وہ ان چکروں میں نہ پڑتا. مال و دولت آنے والی چیز ہے، جس کے بعد آج ہے ہو سکتا ہے کل کچھ بھی نہ ہو. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر سیکھنے سکھانے سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کی صحبتیں پر تاثیر کے اثر سے یہ پیدا ہوتی. اور جب یہ چیز آ جاتی ہے تو آدمی کے پاس ہو تب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تو نے بہت اچھا رکھا. میرے شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، دیکھا پاؤں میں چپل نہیں تھی اپنے، تو دل میں خیال آیا کہ پاؤں میں چپل نہیں، لیکن سامنے نظر پڑی ایک شخص کو جا مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اس کا پاؤں ہی نہیں تھا. تو کہا یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے پاؤں تو دیا ہے کم از کم. پاؤں کا ہونا بھی تو بہت بڑی نعمت ہے بھائی، جس کے پاس پاؤں نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنے نیچے والوں پر نظر رکھو، مال و دولت کے اعتبار سے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھے آدمی، اور تاکہ شکر پیدا ہو. جب ہم نیچے والوں کو دیکھیں گے شکر پیدا ہوگا. غالب عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ پریشان حال رہا، میں امیروں میں بیٹھتا تھا، تاجروں میں بیٹھتا تھا، لیکن جب میں دیکھتا تھا تو مجھ سے اچھی بلڈنگ اس کی ہوتی تھی، اس کا کپڑے مجھ سے اچھے ہوتے تھے، اس کی سواری مجھ سے اچھی ہوتی تھی. ہمیشہ میں رنج و غم میں رہتا تھا کہ صاحب اس کی سواری میری سواری سے اچھی، اس کی بیٹھک میری بیٹھک سے اچھی، اس لیے ہمیشہ رنج و غم میں رہا. پھر میں نے اپنی بیٹھک بدل دی اور میں نے اپنی مجلس غرابہ اور فقرا میں کر لی، تو مجھے سکون مل گیا. اب میں دیکھتا تھا کہ سب میری سواری ان کی سواریوں سے اچھی، میرا گھر ان کے گھر سے اچھا، میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے اچھے. اب مجھے شکر کی دولت ملتی، الحمدللہ یا اللہ اس کے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس تو گھر بھی ہے، اس بیچارے کے پاس جھونپڑی ہے، میرے پاس پکا گھر ہے. آدمی ہمیشہ مال و دولت والوں کو نیچے والوں کو دیکھے دنیا کے اعتبار سے، اور دین کے اعتبار سے ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھو. آدمی چاہتا ہے اگر نیک بنوں ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھو بھائی، اور کہے کہ دیکھو بھائی یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا، یہ ماشاءاللہ تجارت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، پانچ وقت کی نماز جماعت سے ادا کر رہا ہے، یہ ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ اللہ تعالی سے تعلق بھی بہت رکھتا ہے، ماشاءاللہ دین کو اپنے اوپر سے نافذ بھی کر رکھا ہے، اور بہت سے خیر کے کام بھی کر رہا ہے. اب آدمی جب ان کو دیکھے گا تو اس کے بعد اس کے دل میں بھی پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا. ایک حسرت تو ہوگی نا، اگر نہ بھی بن سکے تو اس حسرت نایاب کا آپ اس کو آپ قیامت کے دن سمجھیں گے کہ یہ حسرت نایاب کس کام آئی آپ، اس پر جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو اچھی مجالس میں جانے کی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تو کچھ اور بھی ذہن میں آ رہی تھی ابھی، لیکن چونکہ ایک نکاح بھی ہے اور بھائی عرفان صاحب دائیں دار بار بار دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے میرا ذہن بھی بھٹکتا رہتا ہے، اس لیے میں اپنے بیان کو یہاں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں زبان سے ادا کرا دی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. میرا خیال نکاح پہلے ہو جائے پھر دعا ہو جائے گی تاکہ سب شریک ہو جائے اس میں.